الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے. سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت. تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک خاص چیز کی طرف اس امت کو موٹیویٹ کیا گیا ہے، اس کو بھارا گیا ہے، ایک یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی طرف ان کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اب کوئی نبی نے نہیں آنا، بلکہ وہی نبیوں کا والا کام تم کو دے دیا گیا ہے. اور اس کو بیان کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہے کہ کہہ دیا گیا پہلی بات ہی کہ تم خیر امہ ہو، کہ بہترین امت اب تم ہو. تو اس امت کی بھی اس میں بڑائی بیان کر دی، فضیلت بیان کر دی. بہت ساری روایات ہیں اس متعلق کہ اس امت کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اس میں ایک پہلو یہی ہے کہ اس امت کے لیے جو نبی ہیں وہ بھی کامل ترین، شریعت بھی اس کی کامل ترین. پھر کعبے کی بڑائی بیان کی پچھلے آیتوں کے اندر، اور اب یہاں پہ اس امت کی بڑائی بیان کر دی کہ تمہیں یہ بھی جو کام کیا گیا یہ بھی تمہاری فضیلت و بڑائی کا سبب ہے. اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں ایک کام کرنا ہے، وہ ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اب یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے. ابھی کی معمولی بات نہیں ہے، مطلب کہ اب اس امت کے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. یعنی کہ اس نے اپنے اسکیڈول کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی پلاننگ کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر اپنے گھر کی پلاننگ کر لی کہ میں کیسے زندگی گزاروں گا، یا اپنی زندگی کی پلاننگ کر لی، اپنے گھر کا اچھا چلا لیا تو وہ کامیاب انسان ہے. نہیں، ابھی زندگی اس کی مکمل نہیں ہے، اس کے ایمز آبجیکٹو پورے نہیں ہوئے. ابھی اس کا ایک بہت اہم کام رہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے دین کے حوالے سے، اور دوسروں کے اوپر محنت کرے دین کے حوالے سے. یہ اس پہ ذمہ داری ہے. جب تک یہ پورا نہیں کرے گا وہ بڑی ذمہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا. اس چیز کی یاد دہانی یہاں کرائی جا رہی ہے. تو بہت ساری روایات ملتی ہیں جن میں سے چند یہاں ذکر کرنا مناسب ہے کہ اس کی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلینیشن کی. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو ڈراتا اور کہتا خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، ملا دیا، اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط مدد کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی. تو یہ ذمہ داری ہمیشہ سے رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا رہی ہے. لیکن اس امت پہ اب یہ ڈیول ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے انبیاء آ کے یہ کام بہت آسان طریقے سے کرتے تھے، اب آنا نہیں ہے کسی نبی نے، تو اب امت پہ ڈیول ذمہ داری ہے. پہلے بھی ذمہ داری تھی جس کا تذکرہ ہے کہ ان پہ بھی لعنت ہوتی تھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو اب اس امت پہ جو ذمہ داری ہے اگر وہ ادا نہیں کرے گی تو وہ کتنی لعنت کی اور اللہ کی رحمت سے دوری کی حقدار ہو جائے گی. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیتے ہیں. ابھی بحثیت قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ نہیں اس کام کو ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے، تو بحثیت قوم ان پہ عذاب آتے ہیں. اب یہ بہت ساری وجوہات قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر یہ ذکر ہے کہ عذاب کیوں آتے ہیں یا کیوں انسان پریشانی کا شکار رہتا ہے بحثیت قوم. اس میں ایک جو لیڈنگ کاز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ یہ لیڈ کرتی ہے برائی کے پھیلنے کی، اور برائی جب پھیلتی ہے تو وہ عذاب کا باعث ہے. تو بذات خود یہ کام نہ کرنا بھی عذاب کا باعث ہے، اور اس کے نتیجے میں جو برائی پھیلے گی اور نیکی ختم ہوگی وہ بھی عذاب کا باعث ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے معاشرے میں سکون ہو، گھروں میں سکون ہو، تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس میں ہر ایک کا ایک رول ہے. جس کا لاسٹ ٹائم بھی تذکرہ ہوا تھا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رول ہے. یہ نہیں کہہ سکتا میں اسے بری ذمہ ہوں یا میں لوگ وہ ادا کر رہے ہیں یا فلاں شخص کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کی ذمہ داری ہے. جتنا اس کو علم ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچائے آگے، اس محفل میں بیٹھے دوست احباب کے پاس آسان طریقے سے اس کا آگے تذکرہ کرتا ہوں تو وہ پہنچائے. ایک دوسرا یہ کہ مطلب کہ اگر اس کو علم سمجھتا ہے میرا علم کم ہے، تو کم از کم پہلے ان کی طرف ان کو راغب کر دے، اور کہہ دے کہ ادھر رجوع کیا کرو، ان سے پوچھا کرو، ان کے پاس جایا کرو. تو یہ موٹیویشن چلتی رہنی چاہیے، اور اس میں بھی درد ہو اس کی بھی آگے میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے، اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے. اب پھر کہ کلمے کا یہ حق ہے، یعنی کہ دوسروں کو یہ پہنچایا جائے اور اس کی یعنی کہ جو اس برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے روکا جائے، اس کا حق ہے. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو میں نے چہرہ انور پہ خاص اثر دیکھ کے محسوس کیا کہ یہ اہم بات پیش آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرمایا، مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہو اس کو سنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو میں تمہاری مدد نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور ممبر سے اترا. اب میسج کیا دیا کہ اور اثر ظاہر تھا، اس سے جب تک فکر مندی تھی، غم تھا اس بات کا، اور اس میسج کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ کیا تھا، یہی کہ اچھائی کم کم کرو، بری باتوں سے رکو، ایسا نہ ہو کہ یہ نہ کرو تو تم پہ یہ حالت آ جائے کہ دعائیں قبول نہ ہوں اور جو سوال اللہ سے کرو وہ نہ ہو. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب میری امت دنیا کو ناقابل وقت اور عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و حیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. تو اس میں بھی یہ بتا دیا کہ وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اب اس امت کو جو پیک ملی، جو عروج ملا، وہ کس طرح ملا؟ وہ اس وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ورنہ وہ قوم، وہ خود کہتے تھے جو صحابہ تھے کہ ہم کیا قوم تھے، دنیا کی ورسٹ قوم میں ہمارا شمار ہوتا تھا، لیکن اس دین نے ہمیں وہ بلندیاں عطا کر دی کہ ساری دنیا حیران ہوگی کہ اتنی کم مدت سے تھی بس اتنی بلندیاں. وہ کیا تھے؟ وحی کی برکات. تو کہا کہ وہ کیسے ہوئی تھی کہ نیکی کا حکم کیا گیا تھا، برائی سے روکا گیا تھا، اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ برکات ختم ہو جائے گی. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے، اگر اس کو سے کام لے کے اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہ یعنی سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے، یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال جس شکل میں نبی چھوڑ کے گیا ہے اس کو بھائی نے ہی محفوظ رکھتی ہیں، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے. لیکن اس کے بعد فتنہ کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کی دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد و نیت کے ساتھ ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے، لیکن اضافی درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس میں ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان روایات میں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، کہ ان دونوں میں یہی بات مینشن ہے کہ ہوتا کیا ہے، انبیاء آتے ہیں، دین پیک پہ پہنچتا ہے، امتیں پیک پہ پہنچتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور ڈکلائن کے وقت کیا چیز امت کو پھر سہارا دیتی ہے، وہ یہ ایک دوسرے کو صحیح بات پر حکم کرنا، بری بات سے روکنا۔ اور اس کے تین درجے ہیں، اور تین کیا ہیں کہ جتنی قوت ہے اس پوری قوت کو بروئے کار لانا۔ اس میں کیا ہے کہ پہلا یہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے روکے جن پہ قوت چلتی ہے، یعنی کہ بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، ان پہ انسان کی کبھی قوت چلتی ہے، وہ عذر بنا لیتا ہے کہ میں کیا کروں، نہیں، اگر وہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب خود سوچے کہ اپنے کئی بار خاندان کے اندر جب شادی کے موقع آتے ہیں اور اس طرح کے موقع آتے ہیں جب بات منوانی ہوتی ہے تو وہاں کیسے قوت کا استعمال کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کتنی زیادہ حد تک انسان چلا جاتا ہے، منتوں پہ اتر آتا ہے، دوسروں کی مطلب کہ ایسے جو بات کی جاتی ہے کہ اپنی پگڑی رکھ دی آگے، اس طرح تک کی نوعیت پیدا ہو جاتی ہے، مطلب کہ ہر ایک اسٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے اپنی بات منانے کے لیے۔ لیکن جب انسان جو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو اس وقت نہیں سوچتا۔ یہ ہے آج کا میسج، یہ جو آیت مبارکہ یہی یاد کرا رہی ہے کہ انسان کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساری آگ لگی ہوئی ہے برائی کی۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ برائی کی آگ کا شکوہ ہر شخص کو ہے، لیکن ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا، پوری بھی نہیں کر رہا۔ لیکن ذمہ داری کا احساس کیا ہے اس کو میں یہاں ڈسکرائب کر دوں۔ کئی بار انسان سمجھتا ہے کہ میں کہتا تو ہوں دوسرے کو کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بس ذمہ داری ادا ہوگی، میں نے دوست کو بتا دیا ہے کہ وہاں ایک درس قرآن ہوتا ہے، ذمہ داری ادا ہوگی تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پورے سٹیپس ہیں، اور وہ کہاں سے بدلتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے، کیونکہ وہی مشن ہے، وہی کام ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ انسان خود باعمل ہے یا بے عمل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو خود باعمل ہے، یعنی کہ جو وہ کہنے لگا ہے اس پہ خود عمل کرتا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے کہ وہاں قرآن کا علم کی بات ہوتی ہے خود بھی جاتا ہے، نماز کا کسی کو کہنا خود بھی پڑھتا ہے، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں لیے ہو، نیکی تقویٰ والا ہو، اس کی زبان پہ اثر ہوتا ہے، وہ کم بات بھی اس کی زیادہ اثر کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بڑے مختصر ہوتے تھے، اور غالباً کسی عالم نے یہ بتایا، اگر غلطی نہیں کر رہا، کہ 10 منٹ سے زیادہ خطبہ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ میں انتہا درجے پہ تھے، تو اس کی وجہ سے بات میں اثر تھا، مختصر بات اثر کر جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے انقلاب برپا ہو گئے۔ تو جو شخص بات کہہ رہے ہیں اس کی اپنی عمل کیا ہے، یہ اثر ڈالتی اس کی بات پہ۔ اس لیے صالح بھی بننا ہوتا ہے، مسلم بھی بننا ہوتا ہے، یہ دو ٹرمز ہیں۔ صالح کا مطلب ہے نیکی تقویٰ والا، اور مسلم کا مطلب ہے نیکی تقویٰ پہ لانے والا۔ انبیاء یہ دونوں تھے، صالحین بھی ہوتے تھے، مسلم بھی ہوتے تھے، کہ دوسروں کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ تو انسان بھی یہ دونوں صفات اپنے اندر پیدا کرے، خود بھی اپنے آپ کو صالح بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، پوری ایفرٹ کرے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسلم بھی بنے، دوسروں پہ بھی ویسی ایفرٹ کرے کہ وہ بھی آئیں۔ تو جتنے دل کے اندر وہ آگ لگی ہوگی اللہ کی محبت، اللہ کی تعلق کی، اتنی آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص ہو، بے غرض ہو کے بے بات کرے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی مقصد طور ہو کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی فلاں فائدہ ملے گا۔ وہ مثال کے طور پہ فلاں شخص سمجھتا ہے، یعنی کہ نماز کو حکم کرنا اچھی بات سمجھتا ہے، تو میں اسے کہہ دوں وہ اس کی نظر میں بڑائی ہوگی۔ اب یہ اخلاص نہیں ہے، وہ بے غرض نہیں، اس کو غرض ہے، کوئی موٹیو ہے، تو بے غرض ہو کے کرے گا. اب جب یہ بے غرض ہو کے کرے گا تو اس میں یہ لازمی بات ہوگی کہ وہ آگے سے جو بھی رزلٹس آئیں گے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ وہ بات سننی بھی پڑ جاتی ہے, کوئی اسے برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے, کوئی اسے کوئی لقب بھی دے دیتا ہے کہ یہ تو یعنی کہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, کہ صوفی بن گیا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو برداشت کرنے کے عادی ہونا چاہیے. نبیوں کو کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا, قرآن پاک میں سارے تذکرے ہیں کہ ان کو پاگل کہنا, ان کو مجنون کہنا, ان کو شاعر کہنا, ان کو کاہن کہنا, نہ جانے کیا کیا نہیں ان کو لفظ سننے پڑتے تھے. جو انسان تیار ہے اور اب دیکھیں جو ایسا شخص ہے جب اللہ تعالیٰ میں کیسا دیکھنا چاہ رہی ہے, ساری اس میں ڈسکرپشن ہے. بات چھوٹی سی لگتی ہے کہ کہا گیا کہ نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو, لیکن اس کے اندر جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں. اب وہ دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھے گا, بغض نہیں رکھے گا کہ فلان شخص نے مجھے یہ کیوں کہا, کیوں اس کی فکر ہوتی ہے میں نے اس کو بات پہنچانی ہے. اگر بغض رکھوں گا اس کا تو میں کیسے اس کو بات پہنچاؤں گا, میں کیسے اس کی خیر کاری کروں گا. تو دل اس کے صاف ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس چیز سے. اگر انسان کہے کہ نہیں میں نے سب کو دین کی طرف لانا ہے, اللہ کی طرف لانا ہے, تو وہ سب سے پہلے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دل کو ہر ایک سے صاف کرے, ورنہ تو وہ سلیکٹو ہوگا, اس کو میں بلاؤں گا, اس سے تو میری لڑائی, اس کو تو میں نہیں کچھ کہوں گا. اس کی پھر کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, جو اللہ والے ہوتے ان کی کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. یعنی ان کے دل کے اندر دوسرے تو ہو سکتے اس سے دشمنی کرتے, ان کے لیے کوئی دشمن نہیں ہوتا. برے سے برا شخص بھی ان کے دل میں اس کی کوئی برائی نہیں ہوگی, اچھے سے اچھے شخص کی برائی نہیں ہوگی. کوئی اسے برا کر دے گا اس کی بھی کوئی برائی نہیں ہوگی, کوئی اچھا کرے گا اس کی بھی کوئی برائی نہیں ہوگی. دل صاف ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے, بے کینہ سینہ, کہ سینے میں کوئی کینہ نہیں ہوتا کسی شخص کا, ہر ایک کے لیے خیر خیر. کیونکہ یہی چیز تو ابھارے گی اس کو نیکی پہ لانے کی, یعنی دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے میں. اگر کینہ ہوگا تو کہے گا میں اس سے تو بات ہی نہیں کرتا, میں کیوں بلاؤں اس کو اللہ کی طرف, میں تو میری اس سے لڑائی ہے, وہ تو فلاں اس نے ایسے کیا. تو یہ تو ضروری ہے کہ بے کینہ ہو انسان. تو کوئی بے غرض ہو, کوئی موٹیو نہ ہو اس کے پیچھے کہ میں اس کو اللہ کی طرف کیوں بلا رہا ہوں, اور اس میں کوئی تخصیص نہ ہو کہ جی فلاں میرا دوست ہے اس کو میں بلاؤں گا, فلاں میرا دوست نہیں اس کو نہیں بلاؤں گا. نہیں, بلکہ جس پہ نظر پڑے کہ اس کا تعلق کتنا ہے, یہ کیسے آگے بڑھے, اب وہاں پہ حکمت عملی دیکھنی پڑتی ہے کہ اب کیا جائے. کیونکہ اگر ان نون پرسن کو وداؤٹ اینی اسٹارٹنگ, یعنی کہ بالکل کسی تمہید کے بغیر بات کر دی جائے, تو کہیں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا اور برا اثر بھی پڑ سکتا ہے. اس لیے حکمت عملی یا حکمت سیکھنی پڑتی ہے کہ کس بندے سے کیسے ڈیل کرنا ہے. دل میں جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو اپنے قریب کر رہا ہوں, اسلام دعا اسے لے رہا ہوں, صرف اس لیے کہ میری اس سے تھوڑی ہارمنی بن جائے اور تاکہ میں اس کو کل کو اللہ کی بات کروں تو کوئی برا نہ لگے, میں کہوں کہ فلاں جگہ ایک درس ہوتا ہے اس کا کہہ دوں تو اسے برا نہ لگے, لیکن آج میں اسے اسلام اس لیے کر رہا ہوں یا اس کو قریب اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ہارمنی اسے ڈیولپ ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس سے کیا موٹیو نیت ہے, تو اس کا جو ثواب ملے گا اور وہ اسی میں شامل ہوگا کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, حالانکہ اسے کوئی بات برکلی نہیں کی. تو یہ حکمت دیکھنی پڑتی ہے کہ کیسے کسی کو قریب کرنا ہے, اور جو ڈیلنگز کرتے ہیں آہستہ آہستہ انہیں آ جاتی ہے. تو ہر ایک بلنڈلی کہنا کہ تم یہ کام نہ کرو یہ کرو, یہ حکمت کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی مطابق بات کرتے تھے کہ کہاں دیکھیں ایم ہوتا ہے. میں نے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, اللہ کے قریب کرنا ہے. اب ٹارگیٹ اچیو کرنے اگر میں یہ ایک بلنڈ جملہ بولوں گا وہ اللہ کے قریب نہیں دور ہو جائے گا. تو یہ شامل ہوتا ہے حکمت میں. کیوں قرآن میں جگہ جگہ جہاں بات کی گئی اللہ کی طرف بلاؤ تو کہا کہ حکمت سے بلاؤ, اچھے طریقے سے بلاؤ. تو حکمت اور اچھے طریقے میں ساری پلاننگ شامل ہے, اور وہ اتنی مشکل نہیں ہے. تھوڑا انسان کو تجربہ ہو, خاص طور پہ جو جیسے کہ بزنس ڈیلز کرتے ہیں, کوئی گاہک بناتے ہیں, تو وہ کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں, ان کو ایک طریقہ آتا ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کیسے کسی کو قریب کرنا ہے. جب کوئی ڈیل کرنی ہے, کوئی برا کہے گا اس کی بات کو برا نہیں ماننا, بلکہ اچھے طریقے سے اس سے پیش آنا ہے, اس کو اپنے قریب کرنا ہے, اس کو اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. یہ تمہارا ایم ہے. اب تم نے کس طرح کرنا ہے, ان کو دعوت پہ بلاؤ, ان کو گفٹ دے دو, ان کا دل جیتو, اور پھر ان کو الٹیمیٹلی اپنے پروڈکٹ سیل ان کو کر دو. تو کتنے طریقے اپنائے جاتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ ہے اللہ کے قریب کرنا ہے. اب اس میں یہ سارے سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ اس کو پہلے اپنے قریب کرے, اس کو دعوت پہ بلائے, اس کو کوئی گفٹ دے دے, اس کا دل جیتے, اور پھر الٹیمیٹلی جب دل جیت گیا تو اس کو اللہ کی طرف بلانا آسان ہو جائے گا. تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں. اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ کوئی برائی کر رہا اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو زبردستی سے کہو کہ نہیں, اس طرح تو کئی بار ریکشن سامنے آ جاتا ہے. کہ وہ کہتے نہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کفر تک بات چلی جاتی ہے, وہ کہتے میں نہیں کرتا, کسی روز وسطی نماز پڑھو وہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا, تو یہ بہت خطرناک بات. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ریئیکشن یہ کیا کرے گا, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ بچہ ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں تو اس وقت اس کے لیے بہتر ہے, یہ بڑا ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں اس وقت بہتر ہے. بچے کی اصلاح کسی اور طرح ہوتی ہے, بھائی کی کسی اور طرح ہوتی ہے, بیوی یا شوہر کی کسی اور طرح ہوتی ہے, بڑوں کی کسی اور طرح ہوتی ہے, ہر ایک مختلف طریقے, اور وہ تجربے سے انسان سیکھ لیتا ہے اور بڑوں کی صحبت میں جا کے سیکھ لیتا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں, ہر ایک کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھا, بوڑھے عمر کے شخص تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ صحیح وضو نہیں کر رہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انہیں کیسے بتائیں, بڑے ہیں ہم, کہیں گے آپ صحیح نہیں کر رہے, بے ادبی بھی ہے اور پھر برا بھی لگتا ہے, وہ برا نہ مان جائے. تو انہوں نے خود سوچا, یہ پلاننگ ہوتی ہے, یہ حکمت عملی ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے انہیں جج بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وضو کر رہے ہیں, آپ ہمارا وضو دیکھیں کس کا صحیح ہے. تو یہ کہہ کے وہ ان کے پاس گئے, انہیں کہا کہ آپ جج ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمارا وضو صحیح نہیں, آپ جج کریں ہمارے میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے. تو کر کے دکھایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے, یعنی میرے وضو کرنے کا انداز غلط ہے, بڑی عمر کے شخص سمجھ گئے. اسی طرح کسی کے عالم کی بات خود یہ آبزرو کی کہ وہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نماز کے اندر, امام مسجد تھے تو وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے, حالانکہ صحیح ادائیگی الحمد للہ یعنی فا حلق سے نکل کر. اب وہ کافی بڑے پائے کے عالم تھے, اب ان کو اس طرح کہنا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یہ بے ادبی بھی ہے اور مناسب طریقہ نہیں ہے, تو پھر کیسے, یعنی کہ وہ تو میرے سامنے واقعہ پیش آیا کہ کسی شکل سے انہیں جا کے یہ کہا کہ میں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر الحمد للہ میں فا حلق سے نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی, تو ایسا ہی ہے, یعنی مسئلہ پوچھنے چلے گئے کہ آپ بالکل ایسا ہی ہے, اور اگلی نماز میں انہوں نے اپنی اس فاتحہ کے خواب صحیح کر لیں اور اس کے بعد وہ صحیح پڑھ. تو یہ ساری حکمت عملی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کا دل بھی جیتنا ہے اور اس کو عمل پہ بھی لانا ہے, یہ دو ہیں, یہ صرف ایک ٹارگٹ نہیں ہے کہ عمل کروانا ہے, کروانا نہیں ہے, اس کو لانا ہے کہ وہ کرے اور اس کا دل جیت کے اس کو لانا ہے. اگر یہ دونوں سامنے پہلو ہوں گے تو پھر پوری حکمت عملی سامنے آتی ہے کہ کیا کیا, بچے کا دل جیت کے اس کو عمل پہ لانا ہے, دوست کا دل جیت کے اسے عمل پہ لانا ہے, بیوی کا دل جیت کے اس کو عمل میں لانا ہے, شوہر کا دل جیت کے اس کو عمل میں لانا ہے. تو یہ اس طرح سے اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ صحیح بیلنس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ اس کے ریئیکشن آ جاتے ہیں اور پھر وہ ریئیکشن بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کئی بار ساری عمر کے لیے دین سے کٹ آف بھی ہو جاتا ہے. ایک شخص کے غلط طرز عمل سے کئی بار انسان کہتا ہے کہ میں آئندہ کبھی مسجد نہیں جاؤں گا, میں آئندہ کبھی دیندار لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا, صرف ایک بندے کی غلط طرز عمل سے کہ مسجد میں گیا, کسی نے کہا کہ ایسے نماز نہیں پڑھتے, ایسے پڑھتے ہیں تو پڑھنی بھی نہیں آتی, اب یہ کہہ دیا کہتا ہے میں مسجد نہیں جاؤں گا اور واقعی نہیں جاتا, سادہ نہیں جاتا کئی بار. تو یہ طریقہ نہیں ہے, ریئیکشنز کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھنا ہوتا ہے, اس لیے پتا ہونی چاہیے کہ ہیومن سائیکالوجی کیا چیز ہے, کیا ریئیکشن انسان شو کر سکتا ہے, تو اس سارے کو سامنے رکھ کے پھر اس سے بات کرنی ہوتی ہے, تو پھر اس کا اثر ہوتا ہے, مقصد حاصل کرنا ہے, مقصد اللہ کے قریب کرنا ہے, اللہ سے دور تو نہیں کرنا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت جب فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا تو ان کو یہ آرڈر دیے جا رہے تھے قول لہ قولا لینا, کہ ان سے نرمی سے بات کرنی, کیونکہ مقصد حاصل کرنا ہے, مقصد فساد مچانا تو نہیں ہے, مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے اس کو اور اپنے گیس کر دو, مقصد تو یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے بات. اب فرعون جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد حاصل کرو کہ شاید وہ ڈر جائے یا شاید اسے نصیحت حاصل ہو جائے, اس لیے اسے بات بھی کرو, کرنی بھی ضرور ہے, جو بھی جیسا بھی گزارے میں کرنی بھی ضرور ہے, لیکن حکمت عملی سے کرنی. تو جب اس کو بھی ایکسپیرئنس نہیں ہے جو ظالم ہے, جب ظلم کا اندیشہ تھا نبی کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مار دے گا مجھے, کہا نہیں اس سے بات کرنی ہے, تو اب اس میں کون ایکسکلوڈیڈ ہے, ایسا ظالم کون ہے کہ انسان ڈرتا رہے کہ نہیں اس سے کیوں بات کروں, اس سے کیسے اپنے قریب کروں. تو اپنے حلقہ احباب کے اندر ہر ایک پہ نظر ہو کہ وہ کس لیول پہ ہے دین کے, تو اپنے اوپر بھی نظر ہو, سارے حلقے احباب کے اوپر بھی نظر ہو, گھر میں بھی باہر میں بھی دوستوں میں بھی, وہ کس لیول پہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. اور اس کا کوئی اینڈ نہیں, یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک سال ایفرٹ کرنی ہے پھر نہیں کرنی, وہ تو بات مانتے ہی نہیں ہے, میں کیوں اس پر ایفرٹ کروں, میں تو اتنی بار اسے کہا وہ مانتا ہی نہیں ہے. نہیں, کام ہے بات کہتے رہنا مختلف انداز سے, کبھی اس طرح کبھی اس طرح, اینڈ کوئی نہیں ہے اس کا, اینڈ ایک ہی ہے, یا میری موت یا اس کی موت, بس وہی اینڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ابو جہل کے پاس 300 بار مکال بن گئے ہیں, یعنی کہ وہ مانتا نہیں تھا. ایک بار تو یہ بھی روایت میں ہے کہ بارش اور طوفان باہر تھا, تو دستک ہوئی اس کے گھر میں, تو دیکھ اس نے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے. کہا کیوں آئے؟ کہ اس لیے کہ تم اللہ کی مان. اب وہ نہیں مانتا, ظلم تو اترا ہوا نہیں, پھر جاتے پھر جاتے پھر جاتے. تو اس میں کوئی اینڈ نہیں ہوتا کہ وہ فلاں نہیں مانتا, اس میں ایفرٹ ہو گئی. تو اور پھر اصول کیا ہے بتانے کے, وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی اسلامی کی فکر ہو تو پھر اثر ہوتا ہے بات میں, پھر دوسرا یہ کہ بے غرض ہو کے بات کرے, پھر تیسرا ہے کہ تخصیص نہ ہو کہ مجھ سے کروں گا اس کو نہیں کروں گا, وہ میرا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے, وہ امیر آدمی اس سے کروں گا وہ غریب ہے اس کو نہیں کروں گا. ہر شخص سے بات کرے, ہر شخص کی فکر کرے. پھر دل کے اندر رحم ہو, یہ ایسے ہی ہے کیونکہ حدیث اس آیت مبارکہ میں بھی جو آخری آیت گزری اس میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے. تو یہ ایسے ہی سمجھے کہ اگر فلاں شخص نہ نماز پڑھے گا یا فلاں شخص نہیں اپنی اصلاح کر پائے گا موت سے پہلے, تو آگے وہ روایات دیکھے کہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, تو کیوں اس کی فکر نہ کروں؟ تو اپنی بھی فکر ہو اس کی بھی فکر ہو کہ میں کسی طرح اسے بات پہنچا دوں. اب یہ اس میں رحم آتا ہے, جس طرح آگ میں جلتے ایک جانور کو دیکھ کے رحم آتا ہے, آگ میں جلتے کسی انسان کو دیکھ کے رحم آتا ہے, کسی کو تکلیف میں دیکھ کے رحم آتا ہے, تو اس میں بھی رحم کا ایک مادہ ہو کہ دل کے دیکھ رحم ہو, غصہ نہ ہو بلکہ رحم ہو, رحم حاوی ہو انسان کے اوپر. اور جب رحم حاوی ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی پلاننگسی ہوتی ہے کہ دوسرے کے لیے تڑپنا, غم کھانا کہ میں کسی طرح اس کو کر لوں, کچھ کر لوں اس کے لیے. پھر اس میں ایک یہ بھی ہے تہجد کے اندر اللہ سے مانگنا. اب یہ میں چیک لسٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اب میں یہ سارے کام کرتا ہوں کہ نہیں. یہ تو کئی بار لوگوں نے سنا کہ ہاں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن بتاتے ہیں وہ صرف ایک پوائنٹ ہے, یہ سارے پوائنٹس ہونے چاہیے. دل میں رحم ہو اور بے غرض ہو, اپنی اصلاح کی فکر ہو, اور اگلی چیز ہے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے جس میں اللہ سے مانگتے ہیں, جہاں اپنے لیے مانگے دوسروں کے لیے مانگے. حتیم میں ہمیں موقع ملے ہم جا کے پوری امت کے لیے مانگے, ہر شخص کے لیے مانگے, دوستوں کے لیے مانگے. تو یہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے, دوسروں کے لیے مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور یہ لکھا ہے کہ کئی کتابوں میں پڑھا کہ جو صالحین ہوتے ہیں, یعنی کہ جو صالحین کے بھی درجے ہیں, ولایت کے بھی درجے ہیں, تو جو اونچے درجوں میں پہنچتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ یہ اپنی فکر نہیں کرتا, یہ سب کی فکر کرتا. اور کئی بار وہ اپنے لیے کم مانگ رہا ہوتا ہے, دوسروں کے لیے زیادہ مانگ رہا ہوتا. اب آدھی رات کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور وہ شخص اپنے دوستوں کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے احباب کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے مانگ رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کتنی پسند ہے خیر خائی کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ہر ایک کی فکر کس کا اہتمام کرے. اور پیٹ سے بھی ضروری ہے کہ بچوں کے لیے مانگے, انسان سوچ فکر مند رہتا ہے بچوں کے لیے, ان کا بنے گا کیا. تو کبھی یہ بھی تو اپنے آپ سے پوچھے کہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, انہیں دین و دنیا کی خوبیاں دے, خیریں دے. تو اگر نہیں یہ تو کمی ہے. کئی بار پیرنٹ پریشان ہو کے شکوہ کرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مان رہا, دوسرے اگلا کوشچن یہی ہے کہ آپ نے کبھی اللہ سے مانگے, دو نفل پڑھ کے مانگے؟ تو یہ کمی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ذکر الہی, اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس میں اثر ہوتا ہے دوسرے کی, یعنی کہ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی بات میں اثر بڑھ جاتا ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہیں, جن میں سے ایک یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی کہ وہ کوہ طور پہ گئے آگ کی تلاش میں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. اب ہم کلامی جب ہوئی تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور ان کو نبوت دے رہے ہیں, تو وہ جو سورۃ طہٰ کے اندر پورے دو رکوع ہیں اس کو غور سے پڑھے, ان کو کیا گائیڈنس اور ٹیچنگ دی جا رہی ہیں, وہی ایکچولی یہ سارا طریقہ کار ہے کہ کیسے بات آگے پہنچائی جائے گی. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کی ان کے ساتھ, ان کے ساتھ یہ کی کہ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, انہیں کہا آسان ہے, اس میں کیا, اس میں درختوں سے پتے توڑتا ہوں بکریوں کو چراتا ہوں. تو کہا کہ اچھا اس کو پھینکو, تو پھینکا تو عصا بن گیا, وہ ڈر کے بھاگے تو نے کہا نہیں ڈرو نہیں اس کو پکڑ لو, وہ پھر عصا بن گیا. اب یہ ان کی پوری ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم مجھے فائدے گنوا رہے تھے اس چیز کے, میں نے اس کو نقصان دہ چیز بنایا کہ حتیٰ کہ تم ڈر گئے, پھر تم نے پکڑ لیا وہ فائدہ مند چیز بن گئی. تو یہ سمجھ جاؤ کہ دنیا کے اندر یہی نظام چل رہا ہے کہ فائدہ نقصان میرے ہاتھ میں کسی چیز کے اندر نہیں ہے. یہ اپنی تربیت کرو. اسے کہتے ہیں اخلاص دوسرے لفظوں میں, کہ اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہ, کسی سے تاثر اور متاثر ہونا یہ عادت ہی نہ ہو. اور یہ اپنے اندر غور کرے گا بہت متاثر ہوتا ہے سر کسی نہ کسی سے. ابھی کل ہی ایک واقعہ سننے کو ملا کہ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا مندر فتح کیا تو اس وقت اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ وہ اسی طرح ایک نیک شخص تھے, ان کے پاس دعا کرانے کے لیے گیا کہ میں نے یہ اٹیک کرنا ہے تو میں نے اس لیے آپ سے دعا کرانے ہیں. تو اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز میں کیا ہے, ڈیٹیلز میں یہ تھا کہ وہ جو نیک شخص تھے وہ اس وقت بیٹھے کیا کر رہے تھے. اپنے ایک طالب علم سے کہہ رہے تھے میں سر میں خارش ہے تو دیکھو کہیں جوئیں تو نہیں پڑ گئی. اب طالب علم سر دیکھ رہا تھا, اب باہر وہ محمود غزنوی آ گیا. جب محمود غزنوی آیا تو وہ طالب علم تھوڑا ہو گیا کہ بادشاہ آ گیا ہے تو مطلب کہ چونک گیا. تو چونک اس نے کہا اپنے استاد صاحب کو بلایا, یعنی وہ کہا استاد صاحب, تو کہتے کیا ہوا, کہتے وہ بادشاہ آ گیا. کہتے میں سمجھا کوئی جوں ہمارے ہاتھ آ گئی, تم چونک گئے ایسے گئے ہو, یعنی بادشاہ سے کوئی متاثر نہیں تھے. کہتے آگے ٹھیک ہے آگے اتنا چونک کیوں رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں مطلب کہ دل ایسے متاثر نہ لینا ہو, اثر دینے والا نہ ہو کسی چیز. اور یہ کہتے اب یہ بہت اونچا مقام ہے, یہ تب ہوتا ہے کہ واقعی انسان اندر سے مٹ چکا ہو, اللہ سے کنیکٹڈ ہو, وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. اب کہاں یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے غم اور کہاں چھوٹی چھوٹی تکالیف, اس سے کہاں متاثر ہوگا, یا حالات جو آ جاتے اس سے کہاں متاثر ہوگا. تو انسان یہ دیکھے کہ وہ جو اس کا ایکویلیبریم ہے, کہیں خوشی میں حسرت اور خوش ہونا اور غم میں بہت زیادہ غم ہونا, یہ تو نہیں کہیں اس کا ہے کہ وہ اس سے اثر لے لیتا ہے. یہ جج رکھا کرے, ٹیسٹ رکھا کرے. دو تین میں بتا دیتا ہوں کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں انسان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر نظر رکھے کہ وہ متاثر کتنا ہوتا چیز ہوگی, کہ بالکل متاثر کہ تھوڑا تھوڑا غم ہو جائے, مالی نقصان ہو جائے, رات کو نیند اڑ گئی, ایسی تو نہیں میری کیفیت. دوسری کہ خوشی بہت کوئی مل گئی تو ایسی تو نہیں کہ میں اس دن بہت خوشی میں ہنس آگے بڑھ گیا. ایک جج تو یہ رکھے. دوسرا یہ دیکھے کہ میرے اندر کوئی حیا کتنی ہے, حیا کتنی, یعنی کہ اس کا ایک ہے کہ نظروں کی حفاظت, لیکن خود بھی کہ مثال کے طور پہ کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھتے تھے, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈی تھوڑی سی کپڑا ہٹا ہوا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کو کور کر دیا. تو پوچھا کہ ایسا کیوں, کہا کہ یہ آ گئے ہیں یہ حیا والے ہیں. اب اس طرح اپنے اوپر دیکھیں کہ میں حیا والا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے چیزوں سے, کہ میں اپنے جسم کو کور کرنے میں کیئر کرتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے دوسروں سے, کیونکہ یہ ایمان جتنا ہوتا ہے اتنی حیا ہوتی ہے اس کے اندر. ایک بار حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے بات کر رہا تھا, تو وہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات, انہوں نے کہا کہ یہ اس میں حیا بہت ہے میں اسے سمجھا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, حیا خیر ہی خیر ہے, یہ حیا کبھی انسان کو یعنی کہ برائی نہیں لاتی, خیر ہی لاتی. تو اس کسی کے اندر زیادہ حیا ہے تو یہ خوبی ہے اس کی. تو حیا کو جج رکھے کہ میرے اندر حیا کتنی ہے. تو اگر میرے اندر کوئی گناہ کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر نظر ہو. اور تیسری چیز جو ہے بد اخلاقی, مجھے غصہ تو نہیں آ جاتا, میں بد اخلاق تو نہیں ہوتا, زبان تو میری بے قابو نہیں ہو جاتی, میں کہیں غصے میں حد سے زیادہ بڑھ تو نہیں آتا گھر میں یا باہر. تو یہ تین بڑے امپورٹنٹ چیک لسٹ میں ہو. نماز آبویسلی ہے, مطلب کہ وہ تو بیسس ہے, اس لیے میں اس کو یہاں ذکر نہیں کر رہا, لیکن تین یہ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھے کہ میں کہیں اثر تو نہیں رہتا کسی سے, چیزوں سے, حالات سے. دوسرا یہ کہ میں حیا کتنی ہے میرے اندر اور اخلاق کیسا ہے. اگر ان میں کہیں بھی کمی کوتاہی ہو رہی ہے نا تو یہ ریڈ ہو گئے, فکر مند ہو جائے کہ میں مجھے اصلاح کی ضرورت ہو. تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ یہ کہا کہ متاثر ہونا چھوڑو, میں سب کچھ کرنے والا ہوں. تو یہ خوبی ہونی چاہیے بات کرنے والے میں. اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ شخص کبھی متاثر نہیں ہوتا. امیر شخص کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے مارے سے متاثر نہیں ہوتا, غریب شخص کے پاس جاتا ہے کبھی اس کے دل میں نہیں آتا کہ میرا لیول اس کا لیول نہیں, وہ ہوتا ہی نہیں, اس کی چیزیں اس کے لیے نہیں, اس کے لیے بندہ اہم ہے. تو یہ بڑی خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے جس کا کسی چیز سے متاثر ہونے کا رواج یا اس کے اندر مزاج ہی نہیں ہے تو وہ اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، کیوں اس کے دل میں اللہ ہے تو وہ اس کی زبان میں اثر ہوگا، کیونکہ اس کی وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی زبان میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ٹریننگ کی اور پھر کہا کہ میں تمہیں نبی بناتا ہوں، اب جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے بات یہ کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بنا لیں، وہ میرے ساتھ مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، اور ساتھ یہ کہا کہ میں قصے سے آپ کا ذکر کروں گا. اب یہاں پہ انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نعمتوں میں کو تذکرہ کیا اس وقت طہٰ کے اندر کہ میں نے تو یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، اور پھر خود جہاں بات کو کنکلوڈ کیا وہ یہ کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اب دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور پھر کہا کہ وہاں اس کو میری بات پہنچاؤ اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا. فلا تنیا فی ذکری، اب جہاں بات کا ذکر ہے وہ ذکر کا بھی ذکر ہے کہ میری یاد سے غافل نہیں ہونا. یہ لازم مزوم چیز ہے، یعنی کہ انسان جتنا ذاکر ہوگا اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہوگا اس کی بات اتنا اثر ہے. اگر انسان اللہ کی یاد میں نہیں ڈوبا رہتا، ذکر سے غافل ہے، تو پھر اس کی بات پر اثر نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ کہا فلا تطے من افل قلبہ ہوا ان ذکر نہ، کہ اس کی بات نہ مانو جس کے قلب میں یاد سے غافل ہے. تو علماء نے اس میں یہ پوائنٹ بھی نکالا کہ اس کی بات میں لوگ نہیں مانتے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا، کیوں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کی بات نہ ماننا، تو اس کی زبان پر اثر نہیں، تاثیر کم ہوتی. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرنا، اس سے اثر آتا ہے انسان کی زبان پہ. پھر دل میں غم ہو، جس کا تذکرہ گزر گیا کہ یہ بات نہیں بات کہہ دی ہے، نہیں غم ہو کہ وہ بات مان کیوں نہیں رہا، زندگی میں چینج کیوں نہیں آ رہی، کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا اس کی بات میں. حتیٰ کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کتنی جگہ میں تسلیاں دینی پڑی کہ نہیں مانتے تو آپ کا کام بات پہنچانا ہے، کیوں غم میں بھولے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب غم کی انتہا ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ کو آیات اتارنی پڑی کہ غم میں اتنا نہ گھلے، کیسا نہ ہو کہ اپنی جان ہی آپ قربان کر دیں، ہلاک ہو جائیں اس غم کے اندر. اب ایسی بات کا مطلب کتنا غم ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ریفلیکشن تو ہونا انسان کے اندر، مسلمان کے اندر. اگر اس کے پہ یہ ذمہ داری ہے تو پھر یہ ساری صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اگر اگلا پہ بات کرے تو اس پہ صبر کرنے کا حوصلہ ہونا، ریٹ نہ کرنا، اور پھر اس ساری کے بعد انسان شکر کرے. اگر کسی کو پہنچائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری آپ نے دی تھی، اس کا میں نے پہنچانے کا اپنی استطاعت دے دی، اللہ کا شکر ہے، اس سے وہ نعمت اور بڑھ جائے. اب یہ ساری چیزیں سوچیں جو میں نے چند ذکر کی، کیا یہ میں کرتا ہوں؟ بات صرف یہ نہیں بات پہنچا دی، کئی بار کسی سے بات ہوئی کہ فلاں شخص مطلب کہ ان کو بھی متوجہ کرے کہ وہ آیا کرے درس میں، تو نے کہا نہیں میں نے انہیں ایک بار کہہ دیا تھا، انہیں پتا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے انہیں کہہ دیا، لیکن بات ہوتی فکر کرنا کہ بات کہہ دی گئی لیکن اب فکر ہو انسان کو کہ کیوں نہیں، کیونکہ بات یہی ہے کہ شروع یہیں سے ہوتی ہے، امر بھی معروف نہیں ہے ملک یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اہل علم لوگ کچھ ہوتے ہیں، کچھ عوام الناس ہوتی ہے، عوام الناس اہل علم کے پاس جا کے بات سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آگے پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں اہل علم کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ جایا کرے، کیوں صحبت اور کمپنی سے اثر پڑتا ہے، سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے. تو اس لیے یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. اب صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تھا، اس کے لیے سارے پوائنٹ، دعائیں کرنا راتوں کو اٹھ کے، دل میں غم اور فکر ہونا، اپنی اصلاح کی فکر ہونا، یہ ساری باتیں ایڈ اپ ہو کے کچھ نہ کوئی رنگ لائیں گی. اب ہر شخص معاشرے کا اگر یہ کر رہا ہو تو کیا پھر اثر نہیں پڑے گا معاشرے سے؟ ضرور پڑے گا، پھر یہ برائیاں ختم ہوں گی. اس وقت تو یہ حال ہے کہ برائی پھیلتی جا رہی ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے بھی تو اسے پتا نہیں اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ ہینڈل ہر شخص کر سکتا ہے کسی نہ کسی حد میں، وہ یہی ہے کہ جس طرح بتایا گیا کہ خود کو جو بتایا اسے پہنچا دیں حکمت سے، اور یا اہل علم کی تو متوجہ کر دیں. منیمم ہر بندہ رول پلے کر سکتا ہے، اہل علم کی تو متوجہ کر دیں کہ آپ کیا کریں، جایا کریں، وہ نہیں مان رہا رات کو دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، بار بار مختلف انداز سے کہے، اسے کوئی تحفہ دے کے کبھی کہے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرے. اسے کبھی کسی نے ایسے اس لیے دعوت کی ہے کسی شخص کی، دنیا کے لیے تو کئی بار دعوت ہوئی، لیکن کبھی کسی شخص کی اس لیے دعوت کی ہے کہ فلاں شخص کا دل جیت لو، الٹیمیٹلی وہ اس پر راغب ہو جائے کہلے ان کی بات سنا کر. اب یہ نیت کتنی عظیم نیت ہے اور کتنی وہ اس کے ہاں قبولیت ہوگی اس دعوت کی اور تحفے کی اگر کسی کو اس لیے کیا جائے. لیکن اس کے لیے پورا ایک مائنڈ فریم چاہیے, پورا ایک ذہن کی ایک سوچ چاہیے, ایک فکر چاہیے. وہ اس آیت میں کہا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہ نہیں ہو رہا تو باقی خود ہی رزلٹ ہے, باقی برائی تو پھیلے گی. برائی تو انسان, ہر انسان کے اندر نفس ہے, وہ تو خود بخود پھیلتی ہے. جس طرح اس کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جنگل میں خود بخود جڑی بوٹیاں اگتی ہیں, باغ بنانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اب کوئی ایفرٹ کرے نا تو باغ کیسے بنے گا؟ پھر تو معاشرہ ایسے ہی ہوگا, بے ہنگم ہوگا, قتل و غارت گری عام ہوگی, جانیں سستی ہوں گی, دھوکہ بازی ہوگی. وہ تو ہوگا, الٹیمیٹلی لازمی نتیجہ ہوگا, کیونکہ جب اللہ کی طرف نہیں بلایا گیا تو دنیا دوسری طرف ہے. وہ تو ہوگا, نفس ادھر ہی کھینچتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. یعنی ذمہ داری پوری نہیں کی, اس کی وجہ سے بھی عذاب آتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے, بس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے, وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے, اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے, ان کے بارے میں سوال کی جائے گی. اور غلام اپنے مالک کے مان پر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہر شخص کی اوپر کچھ ذمہ داری ہے, یہ کنکلوژن ہے. اور یہ ایک مشہور حدیث جو ہے, الدین والنصیحہ, بہت مشہور حدیث پاک ہے. اور یہ چند حدیث پاک میں سلیکٹ کی جاتی ہے جو بہت یعنی کہ کامل درجے کی ہیں, مختصر الفاظ میں پورے دین کو ڈسکرائب کر دیا. وہ کیا ہے؟ نصیحہ, نصیحت کرنا, کہ دین ہے ہی نصیحت. دین کی بیسز ہی ہے کہ دوسرے کی خیر خائی کرو, اور سب سے بڑی خیر خائی یہی ہے کہ اسے اس کا دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے, کسی کو بات سمجھ میں آ جائے, بات پتہ چل جائے. لیکن اب دیکھیں, یہ بات بھی سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑے گا. تو بات وہیں پہ آئے گی, شروع میں اہل علم کو محنت کرنی پڑتی ہے متوجہ کرنے کے لیے. اب جو لوگ متوجہ ہو گئے ہیں ان کو باہر محنت کرنی ہے کہ وہ متوجہ کر. یہ اس طرح سرکل چلتا ہے, اس طرح سرکل چلتا ہے. یہ اہل علم کی محنت انیشلی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر دوسرے لوگ اس کے ان کے ہیلپر بن جاتے ہیں, وہ آگے بات پہنچاتے ہیں. جو قرآن کہتے ہیں من انصاری اللہ, کہ انبیاء نے کہا کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا, اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین پھیلانے. تو کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں, پھر وہ آگے بات پہنچاتے ہیں. یہ ایسے ہی چلتا ہے, اصلاح معاشرہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سیشنز کی اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تو یہی نہیں سمجھ میں آتا عام انسان کو ان سیشن کی اہمیت کیا ہے. یہ بس ایک برکت کے لیے ہے, کچھ ایسی تھوڑی گیٹ ٹوگیدر, یہ مختلف ذہنوں میں مختلف باتیں آتی ہیں. نہیں, ان سیشنز کی اہمیت ہوتی ہے. اس میں انسان کو بڑا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے, اس سے پہلے پوری تیاری ہونی چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں, اب اس کے لیے آپ لوگوں کو راغب کر دیں, دلوں میں بات اتار دیں, لوگوں کے پاس جانا, انہیں سمجھا دیں. پوری ایفرٹ ہے, اسٹرگل. ابھی یہ تو نہیں کہ میں نے میسج کر دیا وہ اب اس کی مرضی آئے نہ آئے. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, ایک ذمہ داری پوری ہوگی, لیکن اسٹل اس کے بھی آداب ہیں, وہ ڈسکرائب کیے جا رہے ہیں. تو اب اگر اس سے کمپیرزن کریں جو تھوڑی بات کی گئی, تو پھر انسان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اس میں لیک کر رہے ہیں. اس لیے اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیا شاید مبارکہ کو, کہ یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے. قرآن انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان کو پتا ہو, قرآن ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے شخص مجھ سے اچھا ہو, دوسرے کی شر سے محفوظ ہوں. یعنی جو بھی انسان سوچے تو ہم بولتے ہیں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس کی بیسک یہی ہے. میں چاہتا ہوں میری بیوی مجھ سے اچھی ہو, شوہر بیوی چاہتی شوہر اچھا ہو, دوست احباب چاہتے سب ایک دوسرے سے اچھے ہوں, گاہک چاہتا ہے دکاندار مجھ سے صحیح ہو, ملازم چاہتا ہے افسر میرے سے اچھے ہوں, افسر چاہتا ہے ملازم صحیح ہو. سب کی بیسک ایک ہے, وہ یہ کہ دوسروں کو اچھائی کی بات کو برائی سے منع کر, کیونکہ اگر کچھ برا ہے تو کیوں برا ہے؟ اسی لیے اسے کسی نے نہیں بتایا, اس کی ٹریننگ ہی کسی نے نہیں کی. اگر ٹریننگ کے باوجود بھی برا رہے وہ تو ایک اور چیز ہے, وہ بھی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. لیکن اگر محنت صحیح طور پہ کی جائے تو بہت فرق پڑے, بہت سے لوگ آ جائیں بات سننے میں, بہت سے لوگوں پہ اثر ہو جائے. محنت پہ ڈپینڈنٹ ہے. اب یہی دیکھیں کہ ہسٹری کے اندر ایسے لوگ جانتے ہیں ہم کہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے صرف آ کے اپنے آپ کے سامنے پیش کیا, ہم لوگوں کے اندر آ کے رہنا شروع کر دیا اور لوگوں نے دنیا بدل دی. انڈو پاکستان اسلام کیسے آئے خود سوچے. کچھ لوگ آئے, چند افراد آئے, انہوں نے آ کے رہنا شروع کیا, لوگوں کو کچھ باتیں پہنچائی, پوری پوری جنریشن بدل گئی. یہاں ہمیشہ مسلمان تھوڑی بچتے تھے. तो ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, और अगर नहीं कहा जाएगा जितना अब डिक्लाइन आ रहा है और आ चुका है उम्मत के अंदर, तो वो बढ़ेगा अगर इस चीज को नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इस पे कोई उजर नहीं है आजकल भी, क्योंकि इसकी अल्लाह का शुक्र आजादी है कि बात कहीं सुनी जा सकती है, वन टू वन बात जो कोई रोक सकता है किसी को करने से कि आप क्या आपस में दोनों बातें कर, उन बातों के अंदर इसको शामिल नहीं किया जा सकता कि मैं भी इस तरह की नेक बात कोई अच्छी बात पहुंचा दी है। लेकिन हिकमत से वो ग्रेजुअली आ जाती है इंसान को, शुरू में इंसान कई बार गलतियां करता है और उसके रिजल्ट देख के नाजा हो जाता है कि मैंने सही बात सही जगह पे नहीं की, लेकिन ग्रेजुअली सीख जाता है कि क्या बात क्या कहां पे करनी है। लेकिन करनी शुरू तो नहीं से करनी पड़ती है, और उसमें ये सारी क्वालिटी जरूर से अपने अंदर शामिल कर, जिनमें से एक बहुत अहम है जो फर्ज है, यानी ऑप्शनल नहीं है, वो है दिल साफ करे दूसरों के बारे में, फिर सही बात में उसे निकलेगी। मतलब क्या कि जो कीना बुग्ज दिल में बसा होता है उसकी वजह से इंसान दूसरे का खैर खानी मानता सही तौर पर। फिर एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली जहन में भी आता है, पूछा भी जाता है, वो ये होता है कि कई चीजें ऐसी होती है कि इंसान खुद ही निकाल रहा होता है तो शर्म आती है दूसरे को कहते हुए। तो ये जहन में रहे कि जब दूसरे को कहना है तो उसकी नीयत में बेसिक नीयत ये भी शामिल है कि अपने लिए मैं कह रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूं। अब इससे क्या होगा, लेट सपोज वो कोई बात करना चाह रहा है और कोई नहीं सुन रहा, एक बंदा आया है दो बंदे आए, तो ठीक है वो उसकी नीयत ही है कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो उसे क्या एक आया सौ है, तो इसलिए वो बिल्कुल बेगरज होता है कि कितने लोग हैं, कितने सुन रहे हैं, क्या असर हो रहा है, क्योंकि वो अपने लिए कह रहा होता है। तो अब जब ये बात है तो फिर अगर उसकी जिंदगी में भी कुछ कमी है, फॉर एग्जाम्पल किसी गुस्सा बहुत आता है, वो दूसरे के गुस्सा नहीं करते, मतलब ये कि उसकी अपनी भी इस्लाह होती है, उससे खुद भी उसे फायदा मिलता है। रीत पाक में भी ये मेंशन है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भलाइयों का हुक्म ना करें जब तक खुद तमाम का अमल ना करें, और बुराइयों से मना ना करें जब तक खुद तमाम बुराइयों से ना बचें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि तुम भली बातों का हुक्म करो अगरचे तुम खुद उन सब के पाबंद ना हो, और बुराइयों से मना करो अगरचे तुम खुद उनसे ना बच रहे हो। इब्राहिम शरीफ की रवायत। ठीक उसूल है, और कुरान पाक में भी एक जगह ये मेंशन है कि अल्लाह ताला ने कहा मैंने फलां कौम को अजाब दिया, क्यों, क्योंकि वो दूसरों को रोकते नहीं थे जो खुद करते थे। ये कहा अल्लाह ताला, वो रोकते नहीं थे जो खुद करते थे, तो रोकना एक अलहदा जिम्मेदारी है, करना एक अलहदा जिम्मेदारी है। ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट बन के इस जिम्मेदारी को अदा करूंगा, क्योंकि कई बार शैतान जैसे हमला करता है कि कई कहते मैं दाढ़ी तब रखूंगा जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं दीन की बात दूसरे को तब कहूंगा जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, हत कई कहते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज तब पढ़ूंगा जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, वरना लोग कहेंगे ये कैसा नमाजी है, बुरे काम करता है। ये सब शैतानी वसवसे हैं, करना काम और चीज होती है, बताना और चीज होती है। इसलिए कभी ना उलझन में रहे कि मैं करूंगा तब जब ऐसा हो जाऊंगा ऐसा हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। करे कहे इंशाल्लाह उसको तौफीक मिल जाएगी इस चीज की, कभी ना कभी उसकी बरकत से। दूसरों के लिए दुआएं करें अल्लाह ताला उसको बुराई से निकाल दे, तो उसकी बरकत से अल्लाह इसको भी निकाल देंगे बुराई के कड़े से। और ये कहते थे बात सुलहा, क्योंकि उनके अंदर आजी होती थी, तो वो कहते थे तुम लोग मेरी बात सुनने आ जाते हो, वरना तो मैं तुम लोगों की वजह से अपनी इस्लाह करता हूँ, तुमको बात करता हूँ, मेरी अपनी इस्लाह होती है, मेरी नीयत ये होती है कि मैं खुद ठीक हो जाऊँ। इसलिए वो ऐसे लोग जो होते स्टेबल होते हैं, वो हालात से वो परेशानी से कोई बुरा भला कह दे, कोई शहर से निकाल दे, तो उससे परेशानी होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पड़े, आखिर में उनको शहर से निकाल दिया गया, किसी मसले के अंदर दूसरे फरीक से उनकी अनबन हो गई शहर के अंदर, तो पूरे शहर वाले उनके मुखालिफ हुए, शहर से अपने बुखारा से उनको निकाल दिया था कि आप बाहर चले, वो चले गए, दूसरे शहर गए, उन्होंने निकाल दिया कि आप चले जाए, उनकी एंड लाइफ कैसे है। हालांकि उस वक्त बहुत मशहूर मुहाद्दिस थे, लेकिन ये उनके साथ एंड हो रहा था। अब ये इंसान के इखलास का टेस्ट होता है, हत्ता कि किसी शहर ने उनको अपने पास जगह ना दी, और वो अपने रिश्तेदारों के पास एक गांव में चले गए, और वहीं पे उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अपने पास बुला दीजिए। उलमा ने यहाँ पे लिखा कि उन्होंने मौत की दुआ क्यों कर दी, तो उसकी डिटेल ये है कि दुनिया के मसायब से डर के अगर कोई करे तो मना है, अगर किसी को खतरा हो कि वह दीन खतरे में पड़ जाएगा तो ये दुआ करने की गुंजाइश मौजूद है कि अल्लाह ताला मेरे दीन खतरे में है तो आप अपने पास बुला लीजिए, और वही हुआ उन्हें वहां मौत आ गई और वहीं पर उनकी वहां कब्र। लेकिन ये उनका एंड था। अब ये अल्लाह ताला इखलास को जज करते हैं, कई बार हजारों का मजमा होता है और कई बार कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ उसके इखलास को जज किया जाता है कि क्या है। एक मशहूर आलिम थे, हजारों के मजमे को बयान करके आए तो واپسی میں ایک شخص ملا, میں آپ کے بیان میں آنا چاہتا تھا, مس ہو گیا, لیٹ ہو گیا. تو نے کہا بیٹھو, ساری بات ریپیٹ کر دیا. کہا کہ یہ کیا آپ نے اتنی مہدی ایفرٹ کی؟ کہا کہ ایک بندہ بھی مہدی ویسے جیسے ہزار نہ دے. میں تو اللہ کے لیے بات پہنچانی ہے, میں نے تو اپنے لیے بات پہنچانی ہے کہ مجھے اثر ہو جائے, اس سے یہ میٹر نہیں کرتا. ایسے اخلاص سے کرے, یہ نہ ہو کہ انسان جس پہ بھی جھجکے کہ جی فواد دو بندے میں کیا کروں گا, یعنی وہ گیدرے کو پسند کرتا ہو. اب یہ تو اخلاص تو نہیں ہے, اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے درس قرآن کے اندر یہ اصول کچھ لکھے ہیں علماء نے اور صلحاء نے اور مشائخ نے, ان میں سے یہ ہے کہ کھانا پینا وہاں نہ ہو, کیونکہ اس سے بھی اخلاص کا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی لوگ کھانے کے لیے جا رہے ہیں, کئی لوگ کھانے میں آپس میں مقابلہ شروع کر دیتے, فلاں کا کھانا ایسا میرا کھانا ایسا, گھروں میں کمپیرزن شروع کر دیتے, فلاں کا گھر ایسا میرا گھر ایسا. تو وہ یہ جو ہے نا اخلاص نہ ہونے کی نشانی. انسان مخلص ہو, میں نے اللہ کی بات پہنچا دی, جھونپڑی میں ہو تب بھی, محل میں ہو تب بھی, کوئی چیز ہے تب بھی, کوئی چیز نہیں ہے تب بھی. اگر کسی کو میری مالی حالت کا پتہ چل گیا تو کیا ہو گیا, میں نے تو اللہ کے لیے پہنچا دیا. تو یہ چیز کے متاثر نہ ہو چیزوں سے, اس طرح سے اپنی تربیت کر کے بات آگے پہنچائے اور ہر چیز کو نکالے. شیطان کبھی کچھ ڈالتا ہے, کبھی کچھ ڈالتا ہے, جماعت میں آپس میں لڑائی ہو, دو چار بندے مل کے کسی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, ارینجمنٹ کر رہے تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سب شیطانی حملے, بے غرض ہو, مخلص ہو کے اس کام میں لگے, پھر اس کا رنگ ہوگا. اور یہ ذمہ داری ہے, اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس چیز کو انسان سمجھے اور اس پہ محنت کرے, اور اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنی معاشرے کے اندر سب برائی ہے اس کی ایک وجہ ہے, کوئی دوسری نہیں. اس پہ کسی کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کام ہے. درست قرآن کو تو لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ برکت کی جگہ کی چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی, حالانکہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے انسان بنتے ہیں اور سنورتے ہیں. کسی سے بات ہوئی کہ اس نے کہا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ورک شاپس ہونی چاہیے, تو میں نے کہا بالکل ہونی چاہیے, اور اس میں قرآن و حدیث سے ایکسٹریکٹ لے کے بتانے چاہیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی. تو اس نے کہا نہیں نہیں, قرآن و حدیث کی اس کی تو علیحدہ سیشنز ہوں گے, وہ تو درست قرآن ہو, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ورک شاپ بتاتا ہوں گی. میں نے کہا علیحدہ نہیں ہے, یہ ایک چیز ہے. تو بات زیادہ ڈیٹیل میں سمجھائی تو پھر یہی بتایا گیا کہ دیکھو جب اللہ جب یہ کہو گے کہ قرآن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, تب کیا ہوگا کہ اس کی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہوگی اور اللہ سے بھی جڑے گا. اگر اس کے بغیر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوئی ورک شاپ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ عادات آ جائیں, وہ اللہ سے نہیں جڑے گا. ہم نے دونوں کام کرنے کے, انسان کو اللہ سے بھی جوڑنا ہے, اس کی اصلاح بھی کرنی ہے, اس کے عادات کے سوال ہے. انسان کی عادت اچھی ہو, وہ اچھے مسکرا کے بات کرتا ہو, سچ بولتا ہو, اور اللہ سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہ ہو, وہ اللہ کے لیے نہ کچھ کر رہا ہو, تو یہ نہیں مقصود. دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بھی جڑا ہو اور اس کی عادات بھی اچھی ہو. اور وہ کب ہوگا؟ جب قرآن و حدیث سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جائے. اس لیے درست قرآن کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام سمجھے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سیشن سمجھے, یہ اور کچھ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا کہ انسان اللہ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے, اسے اللہ کی بھی یاد آتی ہے, اور پھر اس کی عادات بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہ کچھ باتیں امپورٹنٹ تھیں اس حوالے سے. تو اس چیز کی بہت کمی ہے معاشرے کے اندر. انسان کی سوچ قرآن کی بات ہوگی, حدیث کی بات ہوگی, وہ بالکل انسان سوچتا کچھ اور ہے, وہ سمجھتا پتہ نہیں کیا سیشن ہوں گے, یا اس کے بلانے کو بالکل اللہ کی علیحدہ چیز فیلڈ سمجھا ہوا ہے, اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ جی یہ خاص منتخب لوگوں کا کام ہے, مخصوص لوگوں کا کام ہے, ہر بندے کا کام نہیں ہے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں, یہ ہر ایک کا کام ہے. خود بھی اللہ سے کنیکٹ ہو, لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کرے, اور اس پہ محنت کرے, ایک ایفرٹ کرے, یہ زندگی کا پارٹ ہو, اس کی پلاننگ کا حصہ ہو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے زندگی خالی نہ ہو. اور اب آج سے میں سوچوں کہ یہ کیسے میں امپلیمنٹ کروں, سوچوں کہ میں رات کو اٹھ کے دعائیں مانگوں, دوسروں کے لیے دعا مانگوں, ہر شخص کو دیکھوں, دیکھوں گی دین کے لیول پہ کیا ہے. یہ نہ سوچے دنیا میں کہاں پہنچ گیا, میں کہاں پہ ہوں, اس کے بعد اتنا ہے, میرے پاس اتنا کیوں ہے. یہ سوچ غلط ہے. یہ صحابہ کی تربیت نہیں تھی. کسی صحابی نے یہ ایسی کبھی بات نہیں کی, فلاں صحابی کی تو اتنا امیر ہو گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جتنے نیک فلاں کے پاس بیٹھے ان کی زبان سے کبھی یہ بات نہیں آئے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور فلاں کے پاس تو اتنا کچھ ہے. یہ تربیت اپنی کرے, کمپیریزن کرے, یا دیکھے تو یہ دیکھے کہ وہ دین میں کیسا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں نہ دیکھو کتنا اوپر ہے, بلکہ یہ دیکھو دین میں ہو کتنا اوپر ہے. کہ انسان کے دل میں ہو کہ ہر بندہ اللہ کے قرب اور وصل میں اور قربت میں آگے نکلا ہو. اگر کوئی نہیں ہے, کیوں نہیں نکلا, اس پہ کیوں نہیں ایفرٹ کسی نے کی, اگر اس کے پیرنٹس نے کی تو مجھے اب کرنی چاہیے, اگر اس کے استاد نے نہیں کی تو مجھے کرنی چاہیے. اس طرح سے ایک جماعت تیار ہو کہ جو اس کام کو کرے, جو اس کام کی فکر کرے. اب یہ پھر بات ایسی نہیں خاص مخصوص جماعت کا کام ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ ہر ایک کا کام ہے کچھ نہ کچھ وہ اس میں رول پلے کرے, کچھ نہ کچھ رول پلے کرے. اس پر جو آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر, اس میں یہ بہت بیسک ہے کہ انسان سوچتے کیا کریں, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں ہیں اس دور کا دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی دی, اب ان کے فاقے دیکھ لیں, ان کی پریشانیاں دیکھ لیں. ایک ایک پریشانی اٹھائے گا انسان, کئی بار ان کی کلیکٹو پریشانیاں ہوتی ہیں اور عام بندے کے پاس کا ایک پریشانی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی میں یتیم ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھی. کوئی کہتا ہے مالی تنگی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. ایسی موجود ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, یعنی اپنا رونا رو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے دین میں نے آگے بڑھا, میں نے اس لیے دین پر کام نہیں کیا, میں اس لیے دوسرے کو بات نہیں پہنچائی. میں کوئی عذر نہیں ہے کسی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھ لیں, تسلی انسان کو آ جائے گی کہ وہ کیسے زندگی گزار کے گئے اور کیسے جماعت تیار کر کے گئے, کیسے پیک پر پہنچ کے گئے اور کیسے پہنچا کے گئے, اور کیسی جماعت تیار کر کے گئے اور کیسے انقلاب لائے اور کیسی قوم میں انقلاب لائے. محنت کی کمی ہے اور کچھ نہیں, نیت میں اخلاص نہیں اور کچھ نہیں. تو اس لیے یہ ہر بندہ یہ سوچے اور آگے بات پہنچائے کہ ہمارا کام یہ بھی ہے. اگر یہ اس میں کمی ہوگی تو پھر رزلٹ خود ہی آئیں گے, کیونکہ اگلی جو آیت مبارکہ آ رہی ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن یضروکم الا اذى ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. وہ تھوڑا بہت ستانے کی صورت میں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹ دکھا جائیں گے, تو انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ انہیں کوئی بات کی, یہ پیغام دیا تو آگے سے ریکشن آئے گا, اور ویسے بھی دشمن تھے مسلمانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو کوئی پرواہ نہ کرو, یہ کچھ نہیں کر سکتے. تھوڑے بہت تمہیں نقصان سپرفیشل دیں گے, تمہیں ختم نہیں کر سکیں گے, کوئی ڈیپ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ میسج پہنچے, محنت ہو. اب یہ بحیثیت امت کس ہے ہی نہیں نظریہ کہ یہ بھی تو چیز ہے. جب بھی کوئی پرابلم ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے, کبھی یہ پوائنٹ نہیں سامنے رکھا گیا کہ اس یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہونی چاہیے. پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, یعنی کہ دنیاوی حالات حساب سے بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ بھی تو ہو کہ اس طرح کی بھی پلاننگ کی جائے. اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کسی شخص سے کہ نہیں دین میں آ جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائے, تو اس کی بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ مطلب کہ ایشا دنیا سے ناشنا لو. نہیں, وہ دنیا سے بھی آشنا ہے, کتاب اللہ سے بھی آشنا ہے. یہ ہے کہ کتاب اللہ سے آشنا ہے اس لیے وہ کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو حل بتاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جہاں انسان دنیا کے حوالے سے سوچتا ہے کہ یہ حل ہے مشکلات کے, جس وقت جو امت جس میں گرفتار ہے, اس میں یہ بہت مین حل ہے کہ اس کا اپنا رول پلے کرے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے. اس میں یہ سارے اسٹیپس جو آج مختصر طور پہ ذکر کیے ان کو چیک لسٹ کے طور پہ پورا کرے, تو پھر دیکھے گا اس کا رنگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آ رہا ہے اور کچھ نہ کوئی چینجز آ رہی ہیں لوگوں کے اندر. اسی طرح شوہر بیوی کو چاہتا ہے چینج کرنا, بیوی شوہر کو چاہتی ہے, تو یہ اس طرح سے کرے, خیر خائی کے ساتھ اللہ سے مانگے, رو رو کے مانگے. پھر بچے کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ وہ نیک صالح بنے تو اللہ سے مانگے اور گڑ کے مانگے. اللہ سے ہمیں مانگنا ہوتا ہے بھکاریوں کی طرح, بات پہنچانی نہیں. اب یہ بھی ایک ادب ہے کہ پہنچانی صرف نہیں اللہ کو, اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگنا ہوتا ہے, گڑ کے مانگنا ہوتا ہے, اور ایک بار نہیں مانگتے رہنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد انسان کے پاس ہے کیا کیا, اب کیا کرتا ہے انسان, کمپیرزن کرے جب مشکل میں پھنسا ہوتا ہے کیا کرتا ہے, کس طرح روتا ہے اللہ کے سامنے. تو عام دنوں میں بھی رویا کرے, عام دنوں میں بھی رویا کرے. تو اللہ تعالی ہمیں اس اہم ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دے, اس کے آداب سے واقف کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کی ہیں. یا اللہ پاک ہماری زندگی اور قرآن کی میسج میں بہت بڑا ڈسکس نظر آتا ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کی علم سے آشنائی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک قرآن کا عالم بنا دیجئے, قرآن پہ عامل بنا دیجئے, قرآن کا ناشر بنا دیجئے, قرآن کا عاشق بنا دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپ نے جس طرح کا اس کتابوں کو مضبوطی سے تھام لو، ہم سب کو تھامنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اور ہماری زندگی میں اس کی برکتیں یا اللہ پاک نازل کر دیجئے، دکھا دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کو تھامو، آپس میں محبتیں مل جائیں گی، سکون مل جائے گا۔ یا اللہ پاک آج ہم پوری بحثیت امت و معاشرے کو پریشان ہیں، یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ پاک اس کی طرف ہمیں راغب ہونے والا بنا دیجئے، جو کمی کوتاہی ہوگی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ کے سے ہماری اصلاح فرما دیجئے، عادتیں پختہ ہو چکی، عمر زیادہ ہو چکی، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری عادتوں کو صحیح کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں قوت ارادی نصیب فرما دیجئے کہ اس ماحول معاشرے کے اندر اس پیغام پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اس پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک جو گناہ کمی کوتاہی ہوگی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ پاک ان کی صحت عمر و برکت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک عافیت والا اور رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جن جن کے ہم سے حقوق آتے ہیں، جو ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کے لیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ان کی زندگی میں سکون اور راحتیں اور برکتیں پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت سے ہمیں فکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ان کے حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا عذاب بلا حساب جنت کے دور نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دین و حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک مسلم امت پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دور فرما، اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیریں نصیب فرما، جن شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔